نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرأيته يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. یہ خطوط اور دوسری تحریرات سے متعلق کچھ روایتیں پیش کرنا انہوں نے شروع کیا ہے. یہاں باب کا عنوان قائم کیا ہے باب و اما بعد. بولنے میں یا تحریر میں لفظ اما بعد کا استعمال. یہ اما بعد جو ہے وہ دو الگ الگ مضامین کے درمیان فصل کرنے کے لیے آتا ہے. تو ایک مضمون چل رہا ہے وہ مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد مان دوسرا مضمون شروع کرنا چاہتا ہے تو بیچ میں فصل کے طور پر اما بعدوں کو پڑھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں آتینا الحکمت و فصل الخطاب, کہ ہم نے ان کو حکمت اور جو ہے ایسا بیان جو فیصلہ کرنے والا ہے عطا فرمایا. تو اس کی تشریح میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے خطبے میں حمد و صلات کے بعد اما بعدو کہا کرتے تھے. یہاں زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد اسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے, انہوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. تو میں نے دیکھا ان کو کہ وہ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد. گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اب جب نیا مضمون شروع کیا جا رہا ہے تو اس سے پہلے لفظ اما بعد وہ انہوں نے لکھا. جیسے خطبہ پڑھتے ہیں حمد و صلات اور حمد و صلات کے بعد پھر اما بعدو پڑھا جاتا ہے, گویا یہاں بعدو جو ہے وہ یہاں مبنی برہم ہے اور اس کا مضاف الیہ محذوف مانا جائے گا, یعنی گویا یہ کہنے والا یوں کہتا ہے اقول و بعد ما تقدم من حمد اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ, کہ اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں. حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن عروہ قال رأيت رسائل من رسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلما انتظرت قصة قال اما بعد. حضرت فرمائے حضرت شام ابن عروہ جو حضرت فرمائے ابن زبیر کے صاحبزادے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تحریرات میں سے یا خطوط میں سے چند تحریرات کو دیکھا تو جب بھی کوئی بات پوری ہوتی تھی اور نئی بات شروع ہوتی تھی تو وہاں لکھا ہوا تھا اماں بات باب صدری رسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا اسماعیل بن ابی اویسی قال حدثنا ابن ابی زناد عن ابیہ عن خارجۃ بن زید عن کبرائے عن زید بن ثابت ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کتب بهذه الرسالۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم لعبد اللہ معاویہ تعمیر المؤمنین من زید بن ثابت سلام علیک امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ فإن احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو اما بعد. یہ عنوان قائم کیا ہے کہ خطوط کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے. باب صدر رسائل سر نامہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پہلے ہی شروع میں اوپر. یہاں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا تو اسی طرح شروعات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبداللہ معاویہ امیر المؤمنین اللہ کے بندے حضرت معاویہ کے نام جو مومنین کے امیر ہیں من زید ابن ثابت زید ابن ثابت کی طرف سے سلام علیکہ امیر المؤمنین و رحمت اللہ اے امیر المؤمنین آپ پر اللہ کی طرف سے اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں نازل ہو. فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو میں آپ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اما بعد. اب اس کے بعد جو خط کا اصل مضمون ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے تو بیچ میں لفظ اما بعد لائے. حدثنا محمد الانصاری قال حدثنا ابو مسعود مسعود الجريري قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور الرسائل. یہ ابو مسعود جریری کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے متعلق تو کہا یہ تحریرات کا سر نامہ یہی ہے کہ کوئی بھی تحریر جب لکھی جائے گی تو اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں. باب بمن یملا فی الکتاب. اب یہاں یہ کسی کو خط جب لکھا جائے تو شروعات اس سے کی جائے یعنی خط لکھنے والا بھیجنے والا پہلے اپنا نام لکھے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے بعد میں اس کا یا بھیجنے والا اپنا نام بعد میں لکھے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کی طرف پہلا. یہاں پر روایت لائے حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یحیی بن زکریا عن ابن عوف عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما وعنه فأراد أن يكتب إليه فقال ابدا به فلم يزال به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ان کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کوئی ضرورت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت امیر المومنین تھے انہوں نے حضرت معاویہ کے نام اپنی اسی حاجت اور ضرورت کے سلسلے میں خط لکھنا چاہا تو جو لوگ وہاں موجود تھے فقالوا ابدا به فلم يزال به حتى كتب. وہاں موجودین نے بڑا اصرار کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ تم امیر المومنین کے نام سے شروعات کرو. بہت اصرار کیا لگے رہے ان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروعات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، تفا بسم اللہ الرحمن الرحیم الى معاویہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت معاویہ کی طرف، یا پہلے تو اللہ کا نام بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ شروع میں وہ بسم اللہ کے بعد پھر حضرت کس کا نام آنا چاہیے. اس سلسلے میں پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عام معمول تھا وہ تو یہی تھا کہ لکھنے والا جو ہے وہ پہلے اپنا نام من فلان الى حضرت علی بن الحضرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بحرین کے گورنر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اور پھر اسی زمانے میں انتقال ہوا تو پھر ان کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا حاکم مقرر کیا. بہرحال حضرت علی ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجنے کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے اپنی ذات سے شروع کیا، من علی ابن الحضرمی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اپنے بچوں کو تاکید کرتے تھے کہ خط جب کسی کے نام لکھو تو اپنے سے شروعات کرو، یعنی گویا لکھنے والا پہلے اپنا نام لکھے اور پھر جس کی طرف لکھا جا رہا ہے اس کا نام بعد میں ہو. اور حضرت نافع سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو اپنی طرف سے مملکت کے مختلف حصوں کا حکمران مقرر کیا تھا ماتحت حاکم، وہ جب کسی ضرورت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے تھے تو پہلے اپنا نام لکھتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا نام. اسی طریقے سے حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی خط لکھنے کی ضرورت پیش آئی حضرت عمر کے نام، ان حضرات نے پہلے اپنا نام لکھا اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہوں میں جو ہے باعزمت اور محبوب نہیں تھا. اس کے باوجود جب حضرات صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کوئی خط بھیجتے تھے تو پہلے اپنا نام لکھتے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے تھے. اس لیے شروعات اسی طرح ہونی چاہیے. لیکن اگر برعکس کرے، جس کی طرف بھیجا جا رہا اس کا نام پہلے ہو اور بھیجنے والا اپنا نام بعد میں لکھے، تو اس کی بھی اجازت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس کسی کا خط پہنچتا ہے تو جس کے پاس خط پہنچ رہا ہے اس کے دل میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خط کس کا ہے. تو اگر بھیجنے والے نے اپنا نام پہلے لکھ دیا ہے تو گئے وہ مقصد اول وہلا میں حاصل ہو جاتا ہے، اس کو تلاش اور جستجو کرنے کی نوبت نہیں آتی. اس کے بعد پھر سلام دعا کے بعد مقصد لکھے. لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اس زمانے میں اب دستور یہ ہو گیا ہے کہ شروع میں تو جس کی طرف خط بھیجا جا رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے، پھر اس کے لیے دعا وغیرہ ہوتی ہے، پھر سلام ہوتا ہے، پھر اصل مقصود ہوتا ہے، اور اخیر میں نیچے لکھنے والا اپنا نام لکھتا ہے. ویسے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شروع میں اوپر کونے میں لکھنے والا بھیجنے والا اپنا نام لکھنے زیادہ مناسب ہے. بہرحال اجازت دونوں کی ہے. یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگ لگے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مکتوب علیہ کا نام پہلے لکھا. حالانکہ خود ان کی تعلیم جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اپنے بچوں کو یہی تھی کہ کاتی اپنا نام پہلے لکھے. قرآن ابن عونی عن انس بن سیرین قال کتبت لابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد الى فلان. حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھنے بیٹھایا نا ان کی تحریر لکھنے کے لیے بیٹھے یہ گویا رائٹر سے کاتب سے لکھوا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے ان سے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد الى فلان, یہاں پہ وہی مکتوب لے بعد میں آتا ہے. شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرائی گئی ہے. حدثنا اسماعیل وقال حدثني ابن ابي زناد عن ابيه عن خارجة بن زيد عن كبراء على زيد ان زيدا كتب بهذه الرسالة لعبد الله معاوية امير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك امير المؤمنين ورحمة الله فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد. یہاں یہ روایت ابھی گزر چکی اگلے بعد میں, یہاں صرف یہ بتلانے کے لیے لائے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے نام کا خط لکھا تو پہلے انہوں نے حضرت معاویہ کا نام لکھا مکتوب علیہ کا اور پھر اپنا یعنی کا لکھا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عمر وعن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل فذكر الحديث وكتب اليه صاحبه من فلان الى فلان. یہ حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے, اور پھر آگے پوری روایت بیان کر کے آخر میں اس نے اپنے ساتھی کے نام جب خط لکھا تو من فلانی الى فلانی. یہ روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے. اس میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اپنی ضرورت کے خاطر دوسرے سے قرض کا مطالبہ کیا کہ مجھے قرض دو چند دینار, تعداد مجھے یاد نہیں رہی, اس سے قرض کے طور پر مانگے. تو قرض جس سے مانگا گیا تھا اس نے کہا کچھ لوگوں کو بلا کر لاؤ تاکہ میں تم کو قرض دوں, اس کے اوپر تم کو گواہ بنایا جائے. تو اس نے قرض لینے والے نے کہا کفا باللہ شہیدا, گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. پھر اس نے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی آدمی لاؤ جو تمہارا ضامن بنے, کفیل بنے. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ کفالت کے لیے کافی ہے. اس نے مان لی اس کی دونوں باتیں, اور جو دینار اس نے بطور قرض اس سے طلب کیے تھے اس کی بات دے دیے. اس نے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ تک اس کو تمہارے ادا کر دوں گا. اب وہ دوسری جگہ رہتا تھا, قرضہ جس نے لیا تھا وہ مقروض, اور قرضہ خواہ جس نے دیا تھا وہ اس کی جگہ دوسری تھی. اب جب اس کی ادائیگی کا دن قریب آیا تو یہ جس کے اوپر قرضہ تھا وہ مقررہ رقم لے کر کے وہاں جانے کے لیے سمندری دریائی راستہ تھا, وہ دریا کے اوپر آیا اور وہاں پر سواری کشتی تلاش کی لیکن اس کو کشتی ملی نہیں. اور اس نے محسوس کیا کہ اب جو ہے میں وقت پر اس کو یہ پہنچا نہیں سکوں گا. تو اس نے ایک لکڑی لی لمبی, اور لکڑی لے کر اس کو بیچ میں سے جو ہے کرید کر کے سوراخ کیا اس نے, اور وہ رقم اس میں رکھ کر کے پھر اس کو بند کیا. اندر ایک چٹھی لکھی, اور اس چٹھی میں یہ تھا من فلان الى فلان, کیونکہ بخاری کی روایت ہے جس نے فلان کی طرف سے فلانے کی طرف فلان. اس میں مکاتب نے اپنا نام پہلے اور مکتوب علیہ کا نام بعد میں, پر یہ بتلانے کے لیے یہاں لائے ہیں. اور چٹھی لکھی اور وہ دینار اس میں رکھ کر کے اس کو بند کیا, پیک کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس نے دریا میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو میرا میں نے تجھے اپنا کفیل بنایا تھا اور اس وقت میں خود وہاں پہنچ نہیں سکتا تیرے حوالے. چنانچہ وہ لکڑی جو ہے اسی پانی کے اندر بیٹھتی جہاں وہ آدمی رہتا تھا قرض خواہ, ادھر نکلی یہ اس کے باوجود سواری کی تلاش میں رہا کہ مجھے سواری مل جائے، دوسری رقم اتنی مقدار میں لے کر کے سواری کے جستجو میں رہا، جب کشتی ملی تو اس پر سوار ہوا لے کر کے. اب ادھر یہ ہوا کہ وہ رقم وہاں پہنچی، وہ جو قرضہ خواہ تھا اس امید نے کہ آج ادائیگی کی تاریخ ہے، وہ ضرور سواری پر سوار ہو کر ادا کرنے کے لیے آئے گا، تو وہ اسی امید نے دریا کے اوپر آیا تو دیکھا ایک لکڑی بہہ رہی ہے، تو اس نے یہ سوچ کر کے کہ چلو جلانے کے کام آئے گی، اس نے اس لکڑی کو لے لیا اور دیکھا کہ وہ آدمی نہیں آیا، وہ گھر چلا گیا. اس لکڑی کو جب پھاڑا تو اس میں سے وہ رقم نکلی اور وہ چٹھی بھی نکلی. اس کے بعد پھر وہ آدمی جب اس کو سواری ملی مقروض کو، تو وہ سواری پر سوار ہو کر اتنی رقم لے کر پھر آیا اور کہا کہ بھائی لو یہ تیری رقم. اس نے کہا کہ بھائی تم نے رقم پہلے نہیں بھیجی، تو بھائی تیری رقم تو ہے، مجھے سواری میں تو وعدے کے مطابق جو ہے پہنچ گیا تھا لیکن مجھے سواری نہیں ملی، اس لیے میں نہیں آ سکا وقت پر، معاف کر دے اور تمہاری یہ رقم لے لے. کہا بھائی، اس نے کہا کہ کچھ سچ سچ بتا، کیا تم نے کوئی رقم بھیجی تھی؟ تو پھر اس نے کہا ہاں میں تو آیا تھا لیکن وہاں جب سواری نہیں ملی تو میں نے ایک لکڑی لے کر اس کے اندر رقم رکھ کر کے اس کو بند کر کے اس میں چٹھی ڈال کر روانہ کیا تھا اللہ کے حوالے کر کے، کہ وہ مجھے مل گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ پہنچا دیا. تو بہرحال یہاں پر تو اسی لیے لائے کہ اس نے یوں کہا اس کو کہ اس نے جو چٹھی لکھی من فلان الى فلان. بابو کئی پاس با، کیا کوئی آدمی کسی کی خیر خبر اور خیریت معلوم کرنے کے لیے کہے کیسے صبح کیا، آج صبح کیسی ہوئی، شام کیسی ہوئی، مطلب یہ ہے کہ طبیعت کا حال معلوم کرنے کے لیے ان الفاظ میں سوال کرنا کیفا اصبح تھا یا کیفا امسیت، کیونکہ اس طرح کا رواج تھا وہاں، جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ بھائی صبح کیسے کیا آپ نے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے سوال کو ثابت کرنے کے لیے روایت لائے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن الغسیل عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اصیب ادخل سعد رضی اللہ تعالی عنہ یوم الخندق فتقول حولوه الى امرات يقال لها رفیل وكانت تداوي الجرح فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر به يقول كيف امسيت واذا اصبح كيف اصبحت فيخبره. حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کی رگ جو ہے زخم کٹی اور اس کی وجہ سے وہ بیمار، غزوہ خندق یہ مشرکین پورا زور لگا کر تمام لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر ایک گویا اتحاد قائم کیا تھا، نیشنل الائنس متحدہ محاذ قائم کر کے جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے حملہ لے کر آئے تھے، اور کیونکہ دشمن کی بڑی تعداد تھی تو حفاظت کے لیے کیا تدبیریں کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نئے نئے اسلام لائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے عجم میں دستور ہے کہ اس طرح کوئی جو ہے بڑی تعداد میں دشمن حملہ آور ہو اور اس کے دفاع میں کھلے میدان کے اندر دشواری ہو، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آبادی کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں اور خندق کی اس طرح رہ کر کے دشمن کا دفاع کرتے ہیں. چنانچہ اسی مشورے کو قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، اور پھر جب مشرکین کا لشکر آیا تو آپ خندق کے اس طرف اور وہ اس طرف. اسی موقع پر باقاعدہ دو بدو جنگ کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن کبھی کبھار ادھر سے تیر پھینکے جاتے تھے، ادھر سے تیر چلائے جاتے تھے. کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے ہیں، بنو عبد الاشحل یہ ایک خاندان ہے اوس کا، اس سے ان کا تعلق ہے. ایک مرتبہ وہی اسی زمانے میں جس قلعے میں عورتوں اور بچوں کو حفاظت کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا تھا وہاں اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جا رہے تھے. واپسی میں وہاں ایک مشرق نے تیر چلایا جو ان کی یہ بازو کی اور پر لگا اور وہ کٹ خون جاری ہو گیا. بند نہیں ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بند کرنے کے لیے داغ لوہا گرم کر دیے تاکہ وہ رگے یہ جو چمڑی یہ کھال ہے وہ مل جائے لگوایا. اور پھر ان کی بیمار اسی میں بیمار رہے اسی بیماری میں ان کی عیادت کی غرض سے خود صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ہی کے اندر جو ہے ایک خیمہ ان کے واسطے الگ لگوایا تھا. اور ایک عورت جو بیماروں کی ایمانداری کیا کرتی تھی اور زخمیوں کو جو ہے کا علاج کرتی تھی اس کے حوالے کیا کہ وہ ان کے علاج کی طرف توجہ کرے. تو راوی کہتے ہیں فقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیمے کے پاس سے جہاں ان کو رکھا گیا تھا علاج معالجے کے لیے گزرتے تھے تو شام کو گزرتے تھے تو پوچھتے تھے کئی پام صحیح تھا شام کیسی ہوئی اور جو صبح کو گزرتے تھے تو پوچھتے تھے کئی پاس باہ تھا صبح کیسی ہوئی تو جو حال ہوتا تھا وہ بتاتے تھے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے اس طرح خیریت دریافت کرنے کے لیے اس طرح کے جو کلمات کہے جاتے ہیں اس کو کوئی اشکال نہیں. حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا اسحاق بن یحیی الکلبی قال حدثنا زہری قال اخبرنی عبد اللہ بن کعب بن مالک الانصاری قال وکان کعب بن مالک احد الصلاة الذین طیب علیہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اخبرہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہ الذی توفی فیہ فقال الناس يا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبح بحمد الله بارئا. یہ حضرت کعب بن مالک کے صاحبزادے عبداللہ بن کعب بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے والد کعب بن مالک جو انصاری ہیں شاعر بھی تھے وہ ان تین آدمیوں میں سے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول کی گئی. غزوہ تبوک کے موقع پر باوجود استطاعت اور سامان ہونے کے یہ شریک نہیں ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سلسلے میں عذاب نازل ہوا اور ایک مدت تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا لوگوں کو ان کے ساتھ تعلقات اور گفتگو کرنے سے منع کیا گیا اور پھر توبہ ان کی قبول ہوئی. تو وہی روایت گراوی ہے ابن عباس یہ کعب بن ان کے بیٹے یہ اسی روایت کرا رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو بتلایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یعنی آپ کے حجرہ شریفہ سے باہر آئے فی وجہ الذی توفی فیہ آپ کی اس بیماری کے زمانے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ مرض الوفات میں یعنی آخری بیماری میں تھے یہ آخری دن یعنی پیر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ جو ہے افاقہ محسوس ہوا اور حضرات صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے اٹھے اپنے حجرے کے دروازے کے پاس آئے دروازہ کھولا پردہ ہٹایا اور صحابہ کی نظر جو آپ پر پڑی تو مارے خوشی کے قریب تھا کہ وہ اپنی نماز توڑ دیتے. حضور نے اشارہ کیا پردہ ڈال کیا اس کے بعد نماز کے بعد چونکہ حجرہ شریفہ میں ہر آدمی جا بھی نہیں سکتا تھا وہاں صرف حضور کے اہل خاندان اور جو ہمیشہ کے آنے جانے والے وہی جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آئے حجرہ شریفہ سے تو لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا الحسن کئی پاس پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبح کی کیسی کیا آپ کی طبیعت کیسی آئی قال اصبح بحمد اللہ بارہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ طبیعت آج اچھی آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ایسی حالت میں کی کہ آپ کو افاقہ ہے طبیعت ٹھیک ہے. قال فاخذ عباس بن عبد المطلب بيده فقال ارايتك وانت والله بعد ثلاثين عبد الاسعد واني والله لا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا اني عارف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے جو زمیر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ معلوم ہے تو اللہ کی قسم تین دن کے بعد لکڑی کے غلام بن جاؤ گے یا کوئی دوسرا تم پر حاکم آ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اور میں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اس بیماری میں ان قریب انتقال کریں گے. مجھے خاندان بنو مطلب کے چہرے موت کے وقت ان کی جو کیفیت ہوتی ہے اچھی طرح یاد ہے. میں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا آج جو حال تھا مجھے محسوس ہوا کہ ان قریب حضور کی وفات ہوئی. اس لیے مذہب میرا اب حضور وفات پا جائیں گے کوئی دوسرا حاکم بنے گا ہم اس کے ماتحت آ جائیں گے. مذہب میرا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فض اللہ سال ہو ایمن حاضر اس لیے چلیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے حضور سے پوچھیں کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ جو ہے کاروبار حکومت یہ اختیارات کس کے پاس ہوں گے تو کون آپ کا جانشین بنے گا. فین کانا فینا علیم نہ جانے اگر وہ ہمارے پاس رہنے والا ہے ہم آپ کے جانشین بننے والے ہیں تو آپ کے جواب سے ہمیں اس کا پتا چل جائے گا آپ بتلائیں گے. وہ انکان فی رہی رہنا کلم نہ ہو پاؤسا دینا اور اگر کوئی دوسرا ہے جو کاروبار سلطنت کو سنبھالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو وہ تجویز کیا گیا ہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد جو آپ کی جگہ پر آنے والا ہے اس کو ذرا تاکید کر دیں کہ وہ ہمارے یعنی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے. فقال علی انا واللہ ان شاء اللہ فمنعنا الا یعطینا الناس بعد وبلا وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا اللہ کی قسم اگر ابھی جا کر کے اس سلسلے میں ہم نے حضور سے دریافت کیا اور یہ جو ہے حکومت کے سلسلے میں آپ سے کوئی مطالبہ کیا اور آپ نے منع کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ہاتھ جوڑ دینے پڑیں گے کوئی پھر ہم کو آئندہ دے گا نہیں. اس لیے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کروں گا چنانچہ بنیں گے. پھر وہی ہوا اور اسی بلکہ تین دن کیا اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. شریف بھائی گڑی اللہ ان کو صحت دیا موبائل پر اگر کوئی شخص فون کرے اور معلوم ہو کہ فون آ رہا ہے تو جواب دینا ضروری ہے. بعض مرتبہ جان بوجھ کر فون نہیں اٹھاتے تو ایسا کرنا کیا درست ہے یا جواب دینا ضروری ہے. بہرحال پہلے بھی اس سلسلے میں بتلایا جا چکا ہے کہ بھائی اگر بے وقت ہے تو اٹھانا نہیں ہے لیکن اگر اس کے جواب میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی معنی بھی نہیں ہے تو سمجھ لو اس کو جواب دینا چاہیے لیکن اس کو ضروری اور واجب نہیں کہیں گے. مفتی رشید احمد جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضروری نہیں لکھا کہ ضروری نہیں ہے. ایک آدمی 50,000 کی قربانی کرتا ہے اور اس سال اس کے رشتے دار کی لڑکی کی شادی ہے رشتے دار کی پیسے کی مدد کرنی ہے تو یہ بھاگ ہے یہ بھاگے میں حصہ ڈلوا دے اور رشتے دار کی لڑکی کی شادی میں مدد کرے مدد کرنا اچھا ہے یا بکرے آ کر قربانی. دیکھو جو قربانی واجب ہے وہ تو کرنی ہے قربانی جو واجب ہے وہ تو کرنی ہے اس سے تو اس کو مفر نہیں. اب یہ ہے کہ رشتے دار حاجت مند ہے تو اس کو اس کی حاجت کی طرف توجہ کر کے مدد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو. باقی یہ ہے کہ ہم اس پر جبر نہیں کر سکتے یہ کام جو ہے فرض اور واجب نہیں ہے اس کی حق میں بہتر ہے. آج کل جو ہے نا جو لوگ کسی نیکی کے کام کو کرتے ہیں اس پر تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب اسی جس کے یہاں شادی ہو رہی ہے اس کے رشتہ داروں میں یہ قربانی کرنے والا ہے, جس طرح جو ایک اور آدمی ہے جو ایسے پیسے جو ہے گناہ کے کام میں استعمال کرتا ہے اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھیں گے. تو اس کو کرنا چاہیے کہ گناہ چھوڑ کر یہ نیکی کے کام میں ایک مزاج بنا ہوا ہے تو اچھے کام کرتے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ویسے تو یہ اس کا کام ہے, اس کا کام ہے کہ وہ طے کرے کہ میں اپنی رقم کو بہتر طریقے سے کہاں استعمال. اس کو قربانی واجب ہے وہ تو ادا کریں گے. اب یہ کہ زیادہ ویسے تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سمین ضحایا کم فینا الصراط مطایا کم, جب اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب تگڑا اور موٹا تازہ بناؤ اس لیے کہ وہ پھول صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے. تو گویا اس طرح عمدہ سے عمدہ جانور کی قربانی کرنا اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے. اب کوئی آدمی اس پر عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو متعون نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ ضرور کہیں گے بھائی تم اللہ نے وسعت دی ہے تو یہ 50,000 کی قربانی کرتے ہو تو کچھ ادھر بھی لے جسے ہوں گے اس کے پاس پیسے, ایسے نہیں کہ 50,000 ہی ہیں جو سارے قربانی میں خرچ کر ڈالے اس نے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد عمری قضا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیا فجر عصر کے علاوہ دوسری کوئی بھی نماز کی قومی قضا فجر کے بعد سے فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر کے سورج نکلنے تک جو وقت مکروہ ہے اس میں نفل نہیں پڑھ سکتے, لیکن اگر اس میں قضا نماز کسی کی باقی ہے تو پڑھی جا سکتی. اسی طرح عصر کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج پیلا پڑھے وہاں تک جو ہے نفل نہیں پڑھ سکتے, قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن پیلا پڑھنے کے بعد قضا بھی نہ پڑھے. آنکھا بکرا ہی قربانی کروانا جانے سوال آواز ساتھی سے کیا مطلب یعنی کوئی حصے کے مقابلے ہیں؟ اچھا غیر خسی آخا کا مطلب یہ ہے خسی کی قربانی افضل قرار دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مہندوں کی قربانی کی جو موضوع ہے جو خسی کی ہوئے تھے, لکھا ہے علماء نے کہ یہ اس خسی کی ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت بھی بہتر ہوتا ہے اور وہ ذرا فربا بھی ہوتا ہے, اس لیے جو بغیر خسی کے مقابلے میں خسی والا افضل ہے یہ نہیں جو کہا گیا. غیر مسلم لوگ پوجا کر کے ندی میں ناریل ڈالتے ہیں اور ناریل بنگی لوگ اٹھا کر دکان میں بیچ دیتے ہیں, کیا اس دکان سے ایسا ناریل اٹھا سکتے ہیں؟ میں احتیاط سننا لگنا ہے. یہ قرآن ختم کر رہے ہیں بھائی کچھ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
يا
وعلى اللہ کو ہمارے یہاں ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ قرآن الفاظ بیان فرمایا قرآن معاشر سے اللہ کو تمہارا مان کروائے قرآن اعمال صالحات کا احترام قرآن اخلاق کی تعمیرات اللہ کو آراستہ فرما اللہ دنیا اور آپ کو میری دنیاؤں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک تلاوت کر کے اللہ اس کے حصہ کا فرما کرنے کی تقریر کرنے والوں اور ان کے والدین کو کہتے خاندان کا ساتھ انہوں نے اپنے اولادوں کو کس جگہ کا مشغول کیا ہے اللہ کی سہولت کے ساتھ اس کے لیے تقریب بنا دے اللہ بیماروں کو شہر کے کام میں جل کاجے دن امی صاحب کو علامہ گورانیا صاحب کو حضرت مولانا طلحہ صاحب کو ایسا اور جیسوں ہیں ہمارے طالبین میں سے اور طالبان اللہ صاحب کو شہر کاملہ عادلہ قرضوں کی ادائیگی پریشان ہوں پریشانیوں کا کرنا حضرت مندوں کی حادثے